محبت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 398، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، موقع 18/2/2005، موضوع اللہ جسے چاہتا ہے علم کی روشنی عطا کرتا ہے، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، جب تک اللہ تعالی کسی انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نہیں لاتا وہ شخص اندھا ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، جہالت سے علم کی طرف لاتا ہے۔ اور یہ انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ جب تک اللہ ان کو بتلاتا نہیں انبیاء کو بھی علم ہوتا نہیں۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ایک مرتبہ کسی شخص نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے علاوہ کائنات میں کون بڑا عالم ہو سکتا ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا کہ چل ہمارے ایک بندے کو مل۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بتلا دی گئی کہ یہاں پر ہمارا بندہ ملے گا، نشانی بتلا دی گئی، موسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اللہ کے اس بندے جس کا نام بعض تفاسیر میں خضر آیا ہے اس سے کہنے لگے کہ ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں، تیری اتباع کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جس رب نے تجھ کو علم سے نوازا ہے اس علم سے ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے۔ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وہ اللہ کے بندے کہنے لگے کہ تجھ میں صبر نہیں ہوگا. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, میں ایک کام کروں گا تجھے اس کا علم نہیں ہوگا اور تو اس پر صبر کیسے کر سکے گا. لازمی بات ہے تو اعتراض کرے گا, سوال کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا, اے اللہ کے بندے میں صبر کروں گا اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. خضر علیہ السلام کہنے لگے جب تک میں پھر اس کے بارے میں تجھے بتلا نہ دوں تو مجھ سے سوال نہ کرنا, چل پڑے. فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینہ خرقها. خضر علیہ السلام راستے میں چلتے ہوئے ایک کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی کو عیب دار کر دیا, اس کا تختہ توڑ دیا. قال اغرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو نے کشتی کو توڑ دیا ہے, کیا تو کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتا ہے, اس کے مالک کو تو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, بڑا عجیب معاملہ تو کر رہا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, تو کیسے صبر کرے گا میرے ساتھ, میں ایک کام کروں گا تو فوراً اعتراض جڑ دے گا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دے, آئندہ میں اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا, تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلنے لگے, راستے میں ایک لڑکا ملا, اس کو قتل کر دیا, کوئی جرم نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں کی اس نے, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس, تو نے اس بے قصور کو کیوں مار دیا, اس نے کیا جرم کیا تھا, کس جرم کی سزا دی تھی. لقد جئت شیئا نکرا, تو نے کام بڑا گندا کیا ہے, اچھا کام نہیں کیا تو نے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام کہنے لگے میں تجھے نہ کہتا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کہنے لگے بس اب آخری موقع دے دے, اگر اس مرتبہ میں نے غلطی کی بس پھر تو مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ چلنا. فانطلقا, دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فعبوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. ایک بستی سے گزرے اور بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہماری مہمان نوازی کرو, انہوں نے انکار کر دیا. بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار گرنا چاہتی ہے, فاقامه, خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, کھڑا کر دیا, مضبوط بنا دیا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا, ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی, اور تو نے اس بستی کی ایک دیوار بھی ٹھیک کر دی. لو شئت لاتخذت عليه اجرا, اگر تو چاہتا ان سے اس کی قیمت وصول کر لیتا کہ ہم تمہاری دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. کہنے لگے بس اب ہماری اور تمہاری جدائی, تو نے آخری دفعہ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اب غلطی کروں مجھے چھوڑ دینا, ہاذا فراق بینی و بینک، اب تم تیری اور میری اب جدائی ہے، ہاں میں تجھے یہ ضرور بتلا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا کیوں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فعرضت عن عیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غضبا، کہنے لگے کہ جو کشتی کے تختے کو ہم نے توڑا اور کشتی کو عیبدار بنایا وہ اس لیے کہ یہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی، وہ اس پر مزدوری کیا کرتے تھے، میں نے اس کو عیبدار اس لیے بنایا کہ ایک بادشاہ پیچھے سے آ رہا ہے، کشتی پر سوار ہے، پانی کے لہروں پر اس کا لشکر چل رہا ہے، وہ ہر کشتی پر قبضہ کرتا جاتا ہے، میں نے اس کو عیبدار اس لیے کر دیا کہ بادشاہ آئے ٹوٹی ہوئی کشتی کو دیکھے اور وہاں سے گزر جائے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، بیکار کشتی ہے، اور وہ جو غریب لوگ ہیں ان کا سہارا یہ کشتی بنی رہے، وہ اس سے روزی کماتے رہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو لڑکے کو ہم نے قتل کیا ہے وہ اس لیے قتل کیا ہے کہ اس کے والدین مومن ہیں، اور ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ لڑکا سبب نہ بن جائے ان کے کفر کا اور ان کی سرکشی کا، ہم نے اس لیے ان کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ہم اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک ایسا بیٹا دینا چاہتے ہیں جو اس سے زیادہ نیک اور پارسا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور جس دیوار کو ہم نے سیدھا کیا ہے وہ دیوار اس بستی کے دو یتیموں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں یتیموں کا والد نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تیرے رب نے یہ چاہا، میں نے نہیں چاہا، تیرے رب نے یہ چاہا کہ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو نیک اور پارسا بیٹا دیا جائے، اور تیرے رب نے چاہا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دو یتیم بچے پل کر جوان ہو جائیں اور پھر اپنی اس دیوار کے نیچے جو خزانہ دفن ہے اس کو نکال لیں۔ رَحْمَتًا مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور جو یہ میں نے کام کیا تھا یہ فیصلہ میرے رب کا تھا، اس نے کہا تھا تو میں نے کیا۔ یہاں سے بعض گمراہ لوگ یہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک علم لدنی ہوتا ہے جو سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتا، پیر نے مرید کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا، جتنا علم اس کے سینے میں تھا اتنا ہی علم مرید کے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ بدقسمتی سے یہی عقیدہ ہمارے بریلوی بھائیوں کا اور یہی عقیدہ دیوبندی بھائیوں کا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، ایک تندور پر کام کرنے والا ناب نائی تھا، روٹیاں پکایا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا پکا کر دیا کرتا تھا، پیسے لیا کرتا تھا۔ رات کو کافی دیر کے بعد جب لوگ سو گئے، بچے سو گئے، عورتیں سو گئیں، ایک مہمان نے آ کر اس بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ اب اس موقع پر کھانا کہاں سے لائے، کو شہر اتنا بڑا تھا نہیں کہ ہر وقت مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ اس نابنائی کو اٹھایا، اس تندور والے کو اٹھایا، کہا کھانا بناؤ۔ کھانا بنا لیا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ تندور والا کہنے لگا، میں نے کیا مانگنا ہے، پیسے تو میں تجھ سے مانگتا نہیں، مجھے اپنے جیسا بنا دے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک صحابی سے کہا تھا، جو آپ کے وضو کا انتظام کرتا تھا، آپ کے استنجے کے لیے پانی بھرتا تھا، آپ کے ساتھ لوٹا اٹھا کر چلتا تھا، رات کی تاریکی میں جب اس نے خدمت کی، آپ تہجد کے لیے اٹھے، اس کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے نبی پوچھنے لگے، مانگ کیا مانگتا؟ ہم جیسا ہوتا کہتا، زمینیں لے دیں مجھے دو چار مربع، باغات کھجوروں اور انگوروں کے ان زمینوں میں لگے ہونے چاہیے، درمیان میں نہریں جاری ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ کہنے لگے اما غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگ لے۔ کہا نہیں، جو مانگنا تھا مانگ لیا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا۔ آپ نے پھر کہا کچھ اور مانگ لے۔ کہا نہیں، جو مانگنا تھا مانگ لیا۔ کہا اچھا، اگر جنت میں میری رفاقت چاہیے تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، تاکہ تو جنت میں میرا رفیق بن سکے۔ اس تندور والے نے بھی بزرگ سے جب اس نے پوچھا مانگ کیا مانگتا، کہا کچھ نہیں مانگتا، جیسا تو ہے ویسا مجھ کو بنا دے۔ کہا کچھ اور مانگ لے۔ کہا نہیں، جو مانگنا تھا مانگ لیا۔ اس کو حجرے میں لے کر گئے، کچھ دیر کے بعد حجرے سے باہر نکلے۔ جب یہ دونوں باہر نکلے، کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ روٹیاں پکانے والا کون ہے اور بزرگ کون ہے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ وہ بزرگ اپنی اصلی حالت میں آرام سے سکون سے چل رہے تھے، اور یہ تندور والا نشے کی حالت میں گھومتا ہوا چل رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ مر گئے۔ بعض گمراہ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ایک علم لدونی ہے جو سینے سے سینے میں ٹرانسفر ہوتا۔ یہاں خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس بندے نے اس بات کا اعلان کر دیا، فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے جتنے کیے ہیں یہ اپنے رب کے حکم سے کیے ہیں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ رب نے کہا ہے، حکم دیا ہے، میں نے کیا ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ تھا، اس فیصلے پر میں نے عمل درآمد کیا ہے، لیکن حقیقت میں میری اپنی کوئی بات نہیں۔ یہ علم ہے، جب انسان کو آ جاتا ہے اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے، اور جب تک نہیں آتا وہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ نبی ہونے کے باوجود پوچھتا ہے، قتل کیوں کیا، کشتی کیوں توڑی، دیوار کی قیمت کیوں نہیں لی؟ اور یہی علم ہے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نہ تھا، اللہ کے نبی کو رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے ہی بت پرستی سے نفرت تھی، شراب نوشی سے نفرت تھی، بد کرداری سے نفرت تھی، یہ اللہ کے نبی کی فطرت میں تھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جب تک ہم نے تجھ کو بتلا نہیں دیا، تجھ کو پتا نہ لگا کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، اس نور کے ذریعے سے لوگوں کے سینوں کو منور کیا اور ان کو جنت کے راستے پر چلایا۔ نہدی بہ من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قرآن نور ہے، علم اللہ تعالی کا آسمان سے اترا ہوا نور ہے، جس سے انسان کا سینہ منور ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے والے، نمازی، جمعہ پڑھنے والے اپنا جائزہ لیں، ہمارے دل کتنے منور ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کا کتنا حصہ ہے، قرآن کے مفاہیم اور معانی کو ہم کتنا جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہم کتنے واقف ہیں، عقیدہ جو اسلام کی بنیاد ہے ہمیں اس کا کتنا علم ہے، ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو کچھ پتہ نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اپنی اولاد کو بھی اسی ڈگر پر چلا رہے ہیں۔ دنیا کی تعلیم دینے کے لیے اس کے لیے استاد کا، ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے، مولوی صاحب قرآن آ کر، قاری صاحب قرآن آ کر گھر میں پڑھا جاتے ہیں، یہ طوطے کی طرح پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، باقی کورا کچھ پتہ نہیں، معنی کیا ہے؟ یہی کم علمی، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں نبی کا نواسا شہید ہوا۔ ہمارے اپنے سنی ساتھی سبیلے لگاتے ہیں حضرت حسین کے نام کی، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین پیاسے شہید کر دیے گئے۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ کائنات میں ایک ہستی نبی کے بعد ابو بکر صدیق کی تھی، اور دوسرا نمبر اس ہستی کا تھا، وہ کس مہینے میں شہید ہوتا ہے ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ جہالت کی دلیل ہے کہ ہم کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیں، نکاح شادیاں اس میں ختم کر دیں، ہماری بارات اس مہینے میں نہ نکلے، خوشیاں ہمارے گھر سے ڈیرے اٹھا لے، اور ہم غم اور اندوہ کی تصویر بنے ہوئے اس مہینے میں، خاص کر ان کے 10 ایام میں ہم ایسے پھریں جیسے ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پرائیویٹ سروس جو لوگوں کو دیتے ہیں، ان کی گاڑیوں میں سوار ہو جائیں، وہ بھی اس مہینے گانے لگانے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا ریڈیو، ہماری ٹی وی گانے اور فوش پروگرام بند کر دیتے ہیں، یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور یہ سب کا سب جہالت اور لا علمی کی وجہ سے۔ اگر کسی کے مرنے کی وجہ سے غم کا مہینہ کوئی مہینہ قرار دیا جاتا، تو ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ جس کو غم کا مہینہ قرار دے کر اس میں نکاح کرنا حرام ہوتا، شادیاں کرنی حرام ہوتی، منگنیاں کرنی حرام ہوتی، خوشیاں منانی حرام ہوتی، وہ مہینہ غم کا مہینہ ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار اپنے بد عقیدے کی وجہ سے مشہور ہے، صوفیوں اور وحدت الوجود کا عقیدہ اپنائے ہوئے، لیکن اس کو داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی محرم کے 10ویں دن کی تھی۔ کوئی ہے ہم میں سے جو جرت کر کے یہ کام کرے؟ ایک ڈر اس کا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور دوسرا ڈر لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے بیٹے کی بارات بھی نکلتی ہے، بینڈ باجے بھی بجتے ہیں، مہندی لے کر ہماری بیٹیاں غیروں کے گھروں میں موم بتیاں لگا کر مجوسیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے گھروں میں بھی پہنچتی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے پوچھ کر دیکھیں کہ کائنات میں اگر کوئی دن غم کا دن ان کے لیے تھا، تو ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی، جس دن بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کائنات کی ساری چیزیں تاریخ ہی تاریخ تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہمیں کچھ نظر نہ آتا تھا، جس دن صحابہ کے بقول صحابہ کی جماعت جو کائنات کی سب سے عظیم جماعت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے سینے پر یہ تمغہ رب نے سجایا کہ رب ان سے راضی اور یہ رب سے راضی، اس کائنات کی عظیم جماعت کی حالت یہ ہو گئی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی تھی جیسے ایک ریوڑ ہے اس پر بارش آ گئی، چرواہا غائب ہو گیا اور ریوڑ تتر بتر ہو گیا۔ وہ دن اس آدمی کے ہوش و حواس کو گم کر دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر اللہ نے میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کے سر پر یہ تاج سجاتا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہوش و حواس گم ہیں، اس کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا، اس کی یہ حالت ہو گئی تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں تو نے پوچھا کہ آسمان پر چمکتے ہوئے جتنے تارے ہیں کس کی اتنی نیکیاں ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ عمر کا، عمر ہے خطاب کا بیٹا ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے۔ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر کہتا تھا، جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کو اتار دوں گا، اللہ کے نبی ابھی فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جیسے وہ 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے، اللہ کے نبی بھی چلے گئے ہیں واپس پلٹ کر آئے ہیں، آئیں گے، اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے۔ یہ جرت تھی ابو بکر کی جو عمر کے ہاتھ میں تلوار بے نیام کو بھی دیکھ رہا ہے اور منبر رسول پر چڑھ کر کہہ رہا ہے، من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، قد مات، ہم اس کا ترجمہ بدل دیتے ہیں، قد مات پردہ کر گئے، وصال کر گئے، چھپ گئے، اور اللہ کہتا ہے انکا میتم و انہم میتون، اے نبی مرنا تو نے بھی ہے مرنا ان لوگوں نے بھی ہے۔ قدمات کا ترجمہ وصال اور پردہ کرنا نہیں، قدمات کا ترجمہ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ انگلی آسمان کی طرف بلند ہوئی ہوئی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گرتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئے، مر گئے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا ترجمہ کریں، قدمات، وما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل، افا اماتا، کیا ترجمہ کریں، افا اماتا او قتلا، قرآن کے معنی کو بدل دیں، آپ کی نازک طبیعت کو دیکھ کر، آپ کی نزاکت کو دیکھ کر کہ یہ ترجمہ آپ پر بھاری پڑتا ہے۔ اگر غم کا دن منانا ہوتا، 12 ربیع الاول کا دن غم کا دن تھا، جس دن کائنات کا سردار اس دنیا سے جدا ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ انس سے پوچھ رہی ہے، حضرت فاطمہ انس سے پوچھ رہی ہے، انس تم نے اللہ کے نبی پر مٹی کیسے ڈال دی، کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کو دفن کر دیا جائے۔ وہ دن غم کا دن ہوتا کائنات میں، جس دن کے آنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے چہرے کی مسکراہٹ چھن جاتی، 6 مہینے تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں نبی کے بعد، آپ نے خوشخبری دے دی تھی، بلایا بیٹی کو، قریب کیا، بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں، دوبارہ بلایا، بات کہی، مسکرانے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھتی ہیں، بٹیا بتلا یہ راز کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے وہ بات جو تجھ کو تیرے کان میں بتلائی وہ کیا تھی کہ کہنے پر تو رو پڑی اور دوسری مرتبہ مسکرا دی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں وہ بات یہ تھی کہ جب میں نبی کے قریب ہوئی، نبی نے مجھ کو بلایا، نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ مجھ کو دوبارہ قریب کر کے کہا، فاطمہ میرے خاندان میں تو پہلا فرد ہوگی جو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ میں نے کہا، پھر یہ جدائی کا عرصہ تو بڑا ہی مختصر ہے، اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی، میں مسکرا دی۔ 6 مہینے زندہ رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت فاطمہ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کیا یہ دن غم کا دن نہ تھا؟ اور اگر کائنات میں غم کا دن منایا جاتا تو نبی کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا دن بھی غم کا دن تھا۔ جس دن صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی کٹی پٹی لاش پر روتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، حمزہ سردار ہے شہیدوں کا، سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے، وہ جو گزر گئے ان کا بھی سردار ہے اور قیامت تک آنے والے شہیدوں کا بھی سردار ہے، میرا چچا حمزہ جس نے رب کے راستے میں صرف اپنی گردن نہیں کٹائی، اپنے جسم کا انگ انگ کٹوایا، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا، آپ کی لاش کا مسلح کیا گیا۔ وہ دن غم کا دن ہوتا کہ جس دن نے اللہ کے نبی کو غمگین کیا، حضرت زینب کا بیٹا نبی کے بازوؤں میں ڈال دیا گیا اور نبی کے بازوؤں میں وہ تڑپ رہا ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا ہے رحمت ہے جو میری آنکھوں سے برس رہی۔ حضرت زینب اللہ کے نبی کو بلاتی ہیں، نبی کی بیٹی، کہا جاؤ میرے باپ کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا زینب کا بیٹا ازہد بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، وہیں سے مسجد نبوی سے ہی پیغام بھیجا، جاؤ بٹیا کو کہو صبر کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیغام لانے والے کو دوبارہ پیغام دیتی ہیں کہ جاؤ میرے بابا سے کہو، تجھے قسم ہے تیری بیٹی تجھے گھر بلاتی ہے۔ بیٹی کی بات سن کر اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، حضرت زینب کے نواسا بازوؤں میں ڈال دیا گیا، نواسا تڑپ رہا ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اگر شادیاں کرنی حرام ہوتی، خوشیاں منانی حرام ہوتی، نبی کے اس نواسے کے مرنے پر خوشیاں منانی، اس دن خوشیاں منانی حرام بن جاتی، یا اس دن جب آپ کا اپنا لخت جگر ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میرے رب نے جنت میں دودھ پلانے کے لیے ابراہیم کے لیے ایک عورت کا انتظام کر دیا ہے، رضاعت کی مدت میں فوت ہونے والے آپ کے بیٹے ابراہیم، اور اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے کہہ رہے ہیں، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی ہمیں بڑا ستا رہی ہے، کو تک بنتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ، سفر کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، سال کے 11 مہینے ہمارے خوشیوں کے مہینے، اور محرم کا مہینہ غمی کا مہینہ. یہ کیا ہے؟ یہ کم علمی کی دلیل ہے. اگر ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہم یہ غلطی کبھی نہ کرتے. اور چونکہ 10 محرم نے آنا ہے اس لیے اس دن کسی سبیل سے پانی پینا حرام ہے جو غیر اللہ کے نام کی سبیل ہو. اس دن غیر اللہ کے نام پر پکے ہوئے کھانے کو کھانا حرام ہے. اس دن کسی قسم کا غم کا اظہار کرنا حرام ہے. اپنی خوشیوں کے بستر کو لپیٹنا حرام ہے. کوئی شرکت نہ کرے ان جلوسوں میں. جو جلوس اس بات کا اظہار ہے کہ ہم غمگین ہیں. اسلام میں 3 دن غمی کے، مرنے کے بعد 3 دن سوگ کے، چوتھے دن کوئی سوگ نہیں. عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن جب اس کا شوہر فوت ہو جائے بس. ہر سال حکومت کو بھی تکلیف، انتظامیہ کو بھی تکلیف، مسافروں کو بھی تکلیف، راستے بند، جلوس نکل رہے ہیں. یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. لہذا آپ لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ آپ کا عقیدہ اور عمل درست رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ سید توصیف الرحمان کا درس قرآن 20 فروری بروز اتوار بعد از نماز مغرب جامع مسجد القدس میں ہے. عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے. مغرب کی نماز جامع مسجد القدس خیابان سر سید میں ادا کی جائے. محرم کا روزہ کب ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ محرم کا روزہ 9ویں اور 10ویں، یہ 2 عاشورے کے روزے، یا 10ویں اور 11ویں، اس لیے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ہی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا، کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا. 9ویں اور 10ویں یہ 2 روزے، یا 10ویں اور 11ویں یہ 2 روزے ملا کر رکھنا یہ سنت ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قل چہلم قرآن خانی کی رسمیں کہاں سے لی گئیں؟ پیٹ سے لی گئیں. آپ نے مولویوں کی تنخواہیں 2000-3000، آج کل بھی 3000-4000 مولویوں کی تنخواہیں ہیں. اب وہ 3000 میں مکان بھی کرائے پر لے، بجلی کا بل بھی دے، سوئی گیس کا بل بھی دے، بیٹوں کا پیٹ بھی بھرے، ان کے کپڑے بھی بنائے، خوشی اور غمی میں بھی 3000-4000، اور آپ کے 30000-40000، اپنے گھر کے لیے 30000-40000 اور مولویوں کے لیے 3000-4000، کیا کریں وہ؟ اگر وہ یہ لوگوں کو نہ کہیں کرو کل 10واں 30واں 40واں کھلاؤ ہمیں. ایک مر جائے مردہ، کسی مولوی کی مسجد کا ایک مردہ مر جائے 40 دن، صرف مولوی کے گھرانے کی عیش نہیں، اس کی بکریوں کی بھی عیش ہو جاتی ہے، سوکھے ٹکڑے ان کو بھی مل جاتے ہیں. 40 دن کے بعد پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ ایک مر گیا ایک اور چودھری مرے تاکہ 40 دن اور عیش کرو. اس نے یہ رسم اسی لیے بنائی ہے کہ پیٹ نے مجبور کیا، کیا کرے؟ یہی کہے گا نا، لاؤ پکاؤ، تمہاری روحیں میرے گھر میں آتی ہیں.
میں ان کو پہنچاتا ہوں، میں لیٹر باکس ہوں، میں پوسٹ آفس ہوں، میرے ذریعے سے یہ کھانا، یہ لباس، یہ جوتے، سب کچھ ان کو ملتے ہیں، لہذا تم سب مل کر مجھے کھلاؤ۔ یہ رسمیں اس لیے ایجاد ہوئی ہیں، ورنہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ کسی مرنے والے پر ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، عورتوں کا چیخنا چلانا، جنازے کے ساتھ ناطے پڑھتے ہوئے جانا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود و شق الجیوب، جس نے کسی کے مرنے پر غم کی حالت میں اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ سینہ کوبی کرنا، چیخنا چلانا، اللہ کے نبی ایک میت کے گھر گئے، دیکھا عورتیں رو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو چپ کرواؤ۔ صحابہ گئے چپ کروانے کے لیے، ناکام واپس پلٹے، کہا چپ کرواؤ ان کو، کہا اللہ کے نبی مانتی نہیں ہے۔ فرمایا ریت کی مٹھی بھر کر ان کے منہ میں ڈال دو، ویسے چیخنا اور چلانا ان کا بند نہیں ہوتا، ریت جب منہ میں جائے گی خود بخود چپ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کام کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے نعتیں پڑھنا، یہ ترقی کر گیا ہے عمل، اب صرف نعتیں ہی نہیں پڑھتے، جنازے کے آگے آگے تھال اٹھائے ہوئے اور اس میں رس گلے اور لڈو رکھے ہوئے، کہا یہ وہاں جا کر مولوی صاحب اور لوگوں کو کھلائیں گے جب وہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اب یہ نئی چیز ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، یہ چند سال میں اب شروع ہوئی ہے۔ مولوی نے کہا جنازہ پڑھانے کے لیے سفر کر کے جانا پڑتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ میٹھی چیز کھاؤں گا، بلڈ پریشر اپنی جگہ پر آ جائے گا، لہذا لڈو اور رس گلے جو ہیں وہ ساتھ لے جائے جائے جنازے کے، اور اب پتہ نہیں کہیں یہ رسم بھی چل پڑے کہ قبرستان میں ہوٹل کھول دیے جائیں کہ آؤ جو جنازہ پڑھنے آئے گا اس کو مرغ پلاؤ بھی کھلایا جائے گا۔ یہ دین ہمارا ترقی کر رہا ہے دن بدن، جیسے نئے ماڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور اس میں فیسلٹیز زیادہ ہیں، اسی طرح دین بھی ہمارا ترقی کر رہا ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ، لیکن یہ دین دین نہیں، یہ بے دینی ہے۔ دین وہی ہے جو 1400-1500 سال پرانا دین ہے، بس کتاب و سنت کے اندر، جس میں نہ ناتے ہیں، نہ مٹھائیاں ہیں، نہ مرغے ہیں، اور نہ یہ ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ جہاں پر رشتہ کیا جائے، ایک آدمی اپنی بہن کا رشتہ جہاں پر کر دے، وہاں پر سے اپنے بہنوئی کی بہن کا رشتہ نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اسے وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں کہ تو اپنی بہن دے، میں تجھے اپنی بہن دوں گا، تو مجھے اپنی بہن دے، تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا۔ اسے وٹے اور سٹے کی شادی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ ہاں اگر قدرتی طور پر آپ نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، پھر اس کی بیٹی پسند آ گئی، اس کو اپنے بیٹے کے لیے لے آئے، شرط نہیں ہے کہ تو دے گا تو دوں گا، یہ شرط نہیں، ویسے لے آئے عام معمول میں تو کوئی حرج نہیں۔ وٹے سٹے کی جو شادی ہے اس لیے بھی حرام ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اس کی لڑکی کو بھی مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس کو بھی بھیجو، جیسے وہ ہمارے گھر سے روٹ کر گئی ہے، یہ بھی اپنے والدین کے گھر جائے، ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے، ایک غلطی کرتی ہے دوسری کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ